چنانچہ روایات نے یہ عنوان دیا ہے. اس مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ہم غدیری بن جائے, علوی بن جائے, پیغام غدیر سے باخبر ہو جائے, غدیر کے تقاضوں پر عمل کرے, غدیر کے پیغام سے دنیا کو باخبر کر دے. صاحب غدیر فرزند فاطمہ کے لیے دنیا کو تیار کرے. یقیناً اس وقت سب سے زیادہ اس مبارکبادی کا حقدار یوسف گمگشتہ فاطمہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ. اللہم صل علی محمد و علی محمد. اس عظیم ہستی جس کے منتظر اور جس کے سپاہی بننے کی تمنا اور دعا ہے, ان کے بعد ان کے نائب برحق جو تمام حوالوں سے, فقہی لحاظ سے, حکومتی لحاظ سے, اجتماعی حوالے سے, فردی حوالے سے ان کی نیابت کرتے ہیں, اگرچہ امام معصوم اور غیر معصوم کے درمیان فرق بہت ہی زیادہ ہے, لیکن تمام فقہا کے درمیان جو ہستی امام کی جانشینی کا حق ادا کر رہی ہے وہ رہبر معظم انقلاب ہے, ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اس کے بعد اہل بیت کے وہ ماننے والے جو کہ غدیر کے روشن اور تابناک میدان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں, اور اسی خوشی کے ساتھ چند دن کے بعد کربلا کے دن آئیں گے, اشک بار ہو جاتے ہیں اور غدیر اور کربلا کے درمیان رابطوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ غدیر کا تقاضا, غدیر کے حق ادا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ کربلا جیسی قربانیاں پیش کرے. کربلا غدیر کا لازمت تھا اس عظیم پیغام کو پہنچانے کے لیے, ایسی عظیم قربانی کی ضرورت تھی. پیغام جتنا عظیم اور اعلیٰ کیوں نہ ہو, اگر وہ تقریروں کے حد تک رہے, تحریروں کے حد تک رہے, بہت خوبصورت سننے والے کے لیے بھی, سنانے والے کے لیے بھی, لیکن عمل کے موقع جب آتا ہے, اپنی زندگی میں بھی پیغام کو اتارنا, پیغام پر عمل کرنا, پیغام کو پیادہ کرنا مشکل ہوتا ہے, معاشرے میں پیادہ کرنا مشکل تر ہوتا ہے. امامت مشکل تر ہے نبوت سے, امامت کا درجہ نبوت سے بالا تر ہے. حضرت ابراہیم نبی بن گئے, پھر رسول بن گئے, پھر نبی اولو العزم بن گئے, پھر خلت کے مقام پر فائز ہوئے. ان تمام مراحل کے بعد فرمایا انی جاعلک للناس اماما, اس لیے کہ علم حاصل کرنا آسان ہے, اس علم پر اپنی زندگی میں عمل کرنا بھی, اگرچہ ذبح فرزند کیوں نہ ہو تب بھی نسبتاً آسان ہے, لیکن معاشرہ کو اس پر آمادہ کرنا یہ مشکل ترین کام ہے. حضور نے فرمایا شیبتنی سورت ہود, سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا کر دیا, پیر بنا دیا. پوچھا کہ کیا راز ہے اس میں, دوسرا سورہ ہے اس میں بھی شیب ہے, دوسرا سورہ ہے اور سورہ ہود میں ایک ہی عبارت ہے, صرف ایک فرق یہ ہے کہ سورہ ہود میں یہ ہے استقم کما امرت ومن تاب معک, رسول آپ ثابت قدم رہو صراط مستقیم پر اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے بھی ثابت قدم رہے. رسول کے لیے ثابت قدم رہنا آسان ہے اس لیے کہ معصوم ہے، لیکن ساتھیوں کو ثابت قدم رکھنا وہ مشکل بات تھی کہ جس کی وجہ سے رسول فرماتے ہیں شیبتنی سورت ہود. امامت کا مسئلہ، خلافت کا مسئلہ، وہ مسئلہ ہے کہ روز اول سے یعنی پیغمبر کے وفات کے فوراً بعد آپ کو دفنانے سے پہلے دو گروہ وجود میں آئے. یہ دو گروہ ابھی تک چل رہے ہیں. اگرچہ طاقتور گروہ دوسرے گروہ کو کفر و شرک کو واجب القتل جیسے القاب کے ذریعے میدان سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اصل نزاع یہی ہے کہ پیغمبر کا جانشین کون ہوگا، کس کو ہونا چاہیے. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ منصب الہی نہیں ہے، یہ عہدہ الہی نہیں ہے، عوامی ہے، دنیاوی ہے، دینی نہیں ہے، اس لیے عوام کو یہ حق ملتا ہے کہ پیغمبر کا جانشین خود منتخب کرے، اپنے حکمران خود منتخب کرے، اپنے ولی خود منتخب کرے، اپنے مولا کو خود منتخب کرے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خدا نے پیغمبر کے جانشین کو معین کیا ہے، پیغمبر کے جانشین کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو نبی کی ذمہ داریاں ہیں. صرف وحی کی ضرورت ختم ہو گئی ختم نبوت کے ساتھ، باقی ساری ذمہ داریاں جو نبی کی ذمہ داریاں ہیں وہ سب کے سب جانشین نبی کی ذمہ داریاں ہیں. تو جانشین نبی بھی نبی جیسے دین شناس معصوم ہستی ہونے کی ضرورت ہے. دو نظریے ہیں. آپ پہلے اس نظریے کی طرف جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام نے شورا پیش کیا ہے، یعنی مسلمانوں کے شورا پر جانشین کے انتخاب کے عمل کو چھوڑ دیا ہے. بس اوقات کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ جدید زمانے کے جمہوریت کا نظریہ ہے، ڈیموکریسی کا نظریہ ہے، آزادی کا نظریہ ہے، ترقی یافتہ نظریہ ہے. ہم نے 14 صدیاں پہلے جمہوریت کا نظریہ پیش کیا اور پیغمبر کے جانشینی کے مسئلے کو اس نظریے کے مطابق حل کیا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جمہوریت کے جو نظریے ہیں اس کی بنیاد شرک پر ہے. ایک مسلمان اگر کہتا ہے کہ ہمارا نظریہ حکومتی نظریہ جمہوریت ہے، جو جس جمہوریت کے بانی اور اس کے فکر ڈالنے والے مغرب ہے، تو در حقیقت مشرکانہ سوچ ہے. اس جمہوریت میں خدا کے لیے کوئی مقام نہیں ہے. مغربی جمہوریت میں ایک پاگل کو حق ملتا ہے قانون سازی ادارے میں بھی ووٹ ڈالے اور حکومت میں بھی ووٹ ڈالے، یعنی اس کے ووٹ سے صدر بنے گا، اس کے ووٹ سے وزیر اعظم بنے گا، اس کے ووٹ سے پارلیمنٹ کے قانون ساز افراد جائیں گے، لیکن خدا کو ایک ووٹ کا حق نہیں ہے. مغربی نظام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان کے اوپر حکومت کرنے کا حق کسی اور کو نہیں ہے، صرف خود کو حق ہے. انسان کے لیے قانون بنانے کا حق کسی اور کو نہیں ہے، صرف اس کے لیے حق حاصل ہے. یعنی خدا کو حق نہیں ہے کہ میرے لیے قانون بنائے، خدا کو یہ حق نہیں ہے کہ میرے اوپر حکومت کرے، یہ حق صرف میرا ہے اور میں اپنا حق کسی کو نمائندہ بنا کر اسمبلی میں بھیجتا ہوں یا اس کو حکومت کرنے کے لیے معین کرتا ہوں. اس کی بنیاد یہ ہے کہ میرے اوپر نہ حکومت کرنے کے کسی کو حق ہے خدا کے ساتھ خدا سمیت، اور نہ میرے اوپر قانون بنانے کا، کسی کا قانون میرے اوپر لاگو نہیں ہو سکتا ہے، مجھے حق. مغربی جمہوریت کی بنیاد خدا کے انکار پر ہے، خدا کے لیے کوئی حیثیت قائل نہیں ہے. اسی لیے ایک ایسی بات کرنے والے در حقیقت نہ اسلام کے شورا سے باخبر ہے نہ جمہوریت مغربی جمہوریت سے باخبر ہے. مغربی جمہوریت کی دلیل بھی یہ ہے کہ اس قوم کا ایک معین نصف العین نہیں ہے، قوم جس طرح جانا چاہے اس طرح جانے دو. مغربی جمہوریت یعنی لوگ جس طرح کی زندگی انتخاب کرنا چاہتے ہیں انتخاب کرنے، تو وہ چیز جو کل تک بدترین عمل سمجھی جاتی تھی آج وہ جائز ہو جائے گا جب اسمبلی میں اکثریت کے ووٹ پڑ جائے. آپ نے مغرب کے کچھ اعمال جو انتہائی شرمناک اعمال ہے دیکھتے ہیں کہ جب اسمبلی نے ووٹ ڈالا تو وہ کل جو شرمناک عمل تھا آج قانونی عمل بن جاتا ہے، کیونکہ ان کے نظر میں خدا کو بھی قانون بنانے کا حق نہیں ہے. تو اسی لیے اسی طرح سے با مقصد نہیں ہے انسان مغربیوں کی نظر میں. مغربیوں کے نظر میں انسان ایک حیوان ہے جو ترقی یافتہ ہے، اس کے سامنے کوئی مقصد اور نصب العین نہیں ہے کہ جس کے طرف روان دوان ہو جس طرف خود جانا چاہے اس کو جانے دے. لیکن ایک مسلمان کس طرح سے ایسی بات کر سکتا ہے؟ مسلمان امت ہے، با مقصد ہے، نصب العین ہے، بندہ خدا ہے، اس منزل کی طرف جانا چاہیے جس منزل کو خدا نے معین کیا ہے، اس صراط المستقیم پر چلنا چاہیے جس صراط المستقیم کی نشاندہی قرآن و سنت نے کی ہے. اسی لیے مغربی جمہوریت کے لیے اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوں، نفی ہے خدا کے بعد. لیکن اسلام اگر جمہوریت کو قبول کرتا ہے اس کو مسلمان بنانے کے بعد قبول کرتا ہے، یعنی اسلام کے دائرے کے اندر قرآن و سنت کے اطاعت کرتے ہوئے انسانوں کو ہم اختیار دیتے ہیں، اسلام کے دائرے کے اندر خدا کی بندگی کرتے ہوئے، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، جتنے قرآن نے اجازت دی ہے، جتنے سنت نے اجازت دی ہے، اتنا انسانوں کو اختیار ہے اپنی زندگی میں. سارے مسلمان مل کر، 100% مسلمان، 1.5 ارب مسلمان 100% مل کر جھوٹ کو جائز قرار دے دے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے، یہ پہلا اس مسئلہ کو حل کرے کہ مغربی جمہوریت اسلامی شورا کے ساتھ ایک اجنبی چیز ہے، اس کو اپنے نظریے کی تقویت کے لیے ناجائز استعمال کرتے ہیں. تو جانشین پیغمبر کے بارے میں دو نظریہ، ایک شورا کا نظریہ، دوسرا یہ کہ خدا نے تعین کر کے پیغمبر کے جانشین کی نشاندہی کی ہے. اب شورا کے نظریے میں دلیل پیش کرتے ہیں، قرآن کا ارشاد ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمان اپنے امور کو شورا کے ذریعے حل کرتے ہیں. مسلمانوں کی صفت یہ ہے اپنی باتوں کو شورا کے ذریعے حل کرتے ہیں. پیغمبر کو حکم ہوا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، رسول اپنے مسائل میں ان سے مشورہ لیا کرے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن ان سے مشورہ لینے کے بعد ارادہ کرنا، تصمیم گیری کرنا آپ کا کام ہے. تو ایسی آیات سے، البتہ یہ دوسری آیات ان کے برخلاف ہے، کیونکہ فرماتا ہے کہ ان سے مشورہ لے لے، لیکن ان کے مشورہ ماننا ضروری نہیں ہے، پوچھے مشورہ لے لے، پھر تصمیم گیری کا حق آپ کو ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ لیا کرے. فَإِذَا عَزَمْتَ، اگر آپ ارادہ کریں گے، بس ارادہ کا حق سارے مشیروں کو نہیں ہے، آپ ارادہ کریں گے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ارادہ کیا پھر کسی بات سے نہ ڈرو، آئندہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، لوگ ساتھ دیں گے نہیں دیں گے، دشمن کی چالاکیاں مکاریاں کیا ہے، خدا پر توکل کرو اور اقدام کرو. تو امرهم شورا بینهم، اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ مسلمان کے اپنی باتیں، اپنے مسائل شورا سے حل کرتے ہیں. بس اس بنا پر حکومت کا مسئلہ، جانشینی پیغمبر کا مسئلہ بھی شورا کے ذریعے حل کرتے ہیں. اس بات پر اعتراض یہ ہے کہ آیا جانشینی پیغمبر لوگوں کے مسائل میں سے ہے یا دین کے مسائل میں سے ہے؟ اگر لوگوں کے مسائل ہے, ایک آدمی مکان بنانا چاہتا ہے مشورہ کر سکتا ہے, مکان کہاں بنائے کیسا بنائے, شادی کرنا چاہتا ہے مشورہ کر سکتا ہے, اپنے ذاتی مسائل میں مشورہ مطلوب ہے اسلام میں. پہلے خود سوچے, اپنی سوچ کسی نتیجہ تک نہ پہنچے, مشورہ لے لے اپنی باتوں میں, اپنی دنیاوی باتوں میں. آیا حکومت دنیاوی مسئلہ ہے, جانشین پیغمبر بہتر کہوں, کیونکہ جانشین پیغمبر صرف حکومت نہیں ہے, تمام باتوں میں پیغمبر کے جانشینی کرنا ہے. وحی کی ضرورت ختم ہو گئی ختم نبوت کے بعد, اما وحی کے علاوہ نبی کے جتنی ذمہ داریاں ہیں, سورہ جمعہ میں کیا فرماتے ہیں, تزکیہ کرنا, تعلیم کتاب کرنا, آیات کی تلاوت نبی کی ذمہ داری ہے. آیات کی تلاوت ہو گئی لیکن تعلیم کتاب کا سلسلہ باقی ہے, تزکیہ امت کی سلسلہ باقی ہے. انبیاء کی ایک ذمہ داری قرآن فرماتا ہے کہ لیقوم الناس بالقسط, معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے, یہ ضرورت باقی ہے. تو یہ انسانوں کی تربیت کی ضرورت, انسانوں کو علم دینے کی ضرورت, انسانی عادلانہ با انصاف معاشرہ قائم کرنے کی ضرورت, اس قسم کے دسیوں ذمہ داری جو رسول کی ہے وہ برقرار ہے. تو آیا جانشینی رسول دنیوی مسئلہ ہے یا اخروی مسئلہ ہے؟ حضرت ابراہیم امتحانات سے کامیاب ہونے کے بعد, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب خدا نے, یاد کرو اس وقت کو جب خدا نے ابراہیم سے امتحان لیا کچھ باتوں کے ذریعے, فَأَتَمَّهُنْ, ابراہیم کامیاب ہو گئے ان تمام امتحانات میں. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, ابراہیم میں آپ کو امام بنا رہا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, فرمایا کہ میری ذریت کو بھی یہ مقام مل سکتا ہے. قال لا ينال احد الظالمين, ظالمین کو یہ مقام نہیں مل سکتا. آپ کی ذریت کو مل سکتا ہے لیکن ذریت میں سے جو ظالم ہے انہیں نہیں مل سکتا. میں آیت کی اس حوالے سے گفتگو کرنا میرا مد نظر نہیں ہے, صرف میرا شاہد مثال یہ ہے, جاعلک للناس, امام بنانے والا خدا ہے. انی جاعل